قدر الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. میرے دوستو، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو شام کا وقت ایسا آتا ہے کہ بھوک اور پیاس اس کو لگ رہی ہوتی ہے، کسی ضرورت سے فریج کو کھولتا ہے تو وہاں اس کو لال لال شربت، ٹھنڈا ٹھار، دل بہار اور تربوز اور کچھ چیز نظر آتی ہے. اب آپ سوچئے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی اس کو، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی نے بنا کر کسی کام سے چلی گئی، کہیں اس کو چلی گئی وہ، یا گھر والے ہیں دوسرے کمرے میں، دوسری جگہ جہاں فریج رکھا ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، اور تمام گھر والے دوسری جگہ پر ہیں، سب مشغول ہیں اور سب مصروف ہیں. اب یہ آدمی پیاس شدید لگی ہوئی ہے، دن میں لو تھی، اس کو پیاس شدید ہے. اب اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھ، کوئی دیکھ نہیں رہا تجھ کو، ایک چمچہ شربت روح افزا کا پی لے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ہے، دیکھ مر رہا ہے، کسی کو کیا پتا، کوئی تجھ کو دیکھ تو نہیں رہا نا. یہ نفس اس کا تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ جب مخلوق نہیں دیکھی تو تجھے کس بات کا ڈر ہے، کر لیے. لیکن آپ سوچئے، ایک مسلمان جو صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے اور اس لالچ میں روزہ رکھتا ہے کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا مجھ سے خوش ہو جائے گا، وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ صرف اسی لیے کہ میرا مالک اور میرا پالنے والا مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا. اس کے سامنے کوئی اور لالچ نہیں ہوتی کہ بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ملے گا اس کو. اس کو صرف یہ لالچ ہے کہ میرا محبوب، میرا مولا، میرا پالنے والا، میرا مالک مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا، بس، اور کوئی لالچ نہیں ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا رمضان شریف کا، کیسے، حالت ایمان میں، اور وہ احتسابا ثواب کی لالچ میں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں مل رہا اس کو، دنیا کی کوئی جاگیر، مال و دولت کچھ نہیں مل رہا اس کو، لیکن وہ روزہ صرف اس لیے رکھا کہ میرا محبوب، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ شربت پی لوں، تھوڑا سا پی لوں گا، پتا بھی نہیں چلے گا، تھوڑی دیر وقت ذرا میرا اچھا کٹ جائے گا، یہ دل چاہا. لیکن اس کے یہ خیال ہے کہ جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ میرا مالک اور میرا پالنے والا مجھ کو دیکھ رہا ہے، مخلوق نہیں دیکھ رہی لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. بس اس کا یہ جو تقاضا تھا، اس نے اپنے اس تقاضے کو اللہ تعالی کی محبت میں فنا کر دیا. بتائیے، یہ محبت نہیں ہے کہ جب مخلوق دیکھنے نہیں، اور اس نے اس اپنی طبیعت کے تقاضے کو صرف کس لیے، اس ذات کے لیے فنا کر دیا کہ جس ذات کو یہ نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ جانتا ہے، یہ کیا جانتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا محبوب، ہوا مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. لہذا اس نے شربت نہیں پیا. نفس نے بہت تکلیف ہے، کیا ارے کیا تم کس کیوں تکلیف ایسی پریشانی کرتا ہے، کر لے. کہتے ہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں ہرگز نہیں پیوں گا. اس وقت کیسی ہمت آ جاتی ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے لیکن ہمت کیسی جوان ہوتی ہے اس کی. کہتا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہے میں ایسے ہی گزاروں گا. اسی لیے تو حدیث قدسی، حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے؟ الحدیث القدسی هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظه وینسبه الی ربه، کہ حدیث قدسی وہ کلام نبوت ہے کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں آ جاؤ نا سامنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بیان فرمائے اور پھر اللہ تعالی کی طرف منسوخ فرما دے کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے. ایسی حدیث شریف کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اور ان حدیث کا درجہ دوسری حدیث مبارکہ سے زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے لیکن قرآن مجید نہیں ہے. تو اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے. کیوں؟ اب مخلوق نہیں دیکھ رہی، سب تمام کاموں میں مشغول ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، بیوی کچن میں ہے، وہ افطار کی تیاری کر رہی ہے، ہر آدمی مشغول. یہ آیا فریج کے پاس، دیکھا اس نے شربت بھی تیار ہے، شربت دے کے دل بھی چاہ رہا ہے لیکن اپنے دل کی خواہش کو دبا دیتا ہے. اور کیا شعر پڑتا ہے؟ بزبان حال، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو، اپنے اس روزے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. دیکھو میں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی، ہے نا؟ شعر کیا تھا؟ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، تو اپنے اس روزے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یا اللہ، یہ روزہ میں نے تیرے لیے رکھا ہے، مخلوق کے لیے نہیں رکھا. اگر مخلوق کے لیے رکھا ہوتا تو جس وقت میرے دوستوں مخلوق نہیں دیکھتی یا نہیں دیکھ رہی، اس وقت یہ چھپ کر کوئی کھاتا پیتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ چیز، یہ ہر مومن اپنا اس کے اندر احتساب خود کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، میں نہیں کھاؤں گا. اس کا اتنا عزم اور حوصلہ اور ارادہ اتنا زبردست ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو عام حالت میں 5 منٹ بھوکا رہنا جس کے لیے مشکل ہے، وہ آدمی جس کے لیے عام حالت میں 5 منٹ رہنا بھوکا مشکل، وہی آدمی رمضان شریف میں کئی گھنٹے بھوکا رہ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی کتنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دیتا ہے. مثلا کسی کو سگریٹ بہت پسند ہے، چین اسموکر ہے، کوئی سٹی کا عاشق ہے، گٹکا، پان پراٹھ اور پان کسی چیز کے عاشق ہے، یہاں تک کہ خان صاحب نسوار کے عاشق ہے. ہر ایک کا محبوب الگ ہے نا، لیکن کتنے محبوب کی قربانی دے رہا ہے؟ کس کے لیے؟ صرف ایک محبوب کے لیے، صرف ایک محبوب کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے. کیوں؟ تو نے مخلوق کے لیے نہیں رکھا، میرے لیے رکھا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اس لیے مخلوق کو اس کا معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں اس پر اجر بھی ایسا دوں گا کہ وہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اب آپ سوچئے، بادشاہ نے اپنے حاکموں سے کہا ہے، اپنے افسروں سے کہا ہے کہ دیکھو فلاں فلاں آدمی آئے تو اس کو اتنا دینا، فلاں ہے اس کو ایسا دینا، بیوہ کو اتنا پیسہ دینا، یتیم کو اتنا پیسہ دینا. اب ایک آدمی ہے، اب وہ سب لائن لگی ہوئی ہے، تو بادشاہ نے ایک لائن میں سے ایک آدمی کو بلایا، تم ادھر آ جاؤ، میں تم کو خود تحفہ دوں گا. اب آپ سوچئے، جب بادشاہ کسی کو بلا کر تحفہ دے گا تو وہ تحفہ کیسا ہوگا؟ اس پر ایک واقعہ سن لیجیے کہ بادشاہوں کا ظرف کیسا ہوتا ہے. ہارون رشید کا نام سب جانتے ہیں، اور یہ ہارون رشید وہ شخص تھا کہ اس کے زمانے میں 3 آدمی تھے جو بہت روتے تھے، 3 آدمی، جس میں سے ایک ہارون رشید تھا. اتنا دل نرم تھا، اتنا روتا تھا خوف خدا سے، بہت روتا تھا یہ. دوسرا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اکابر اولیاء اللہ میں سے، بڑے علماء میں سے ان کا شمار، اور تیسرے ایک اور بھی شخص تھے. یہ تین آدمی اپنے زمانے میں بہت رویا کرتے تھے. تو ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا، کھانے پینے کی تنگی ہونے لگی. تو ایک گاؤں اور دیہات کے اندر ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ایک عورت نے، کہ ہارون رشید بہت سخی ہے. ارے بھائی تم جاؤ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کچھ ہماری مدد کر دو. وہ بادشاہ کچھ اناج دے دے گا، کچھ چیز دے دے گا، اس سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، گزارا ہو جائے گا. وہ مان گیا، اس نے کہا اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ہتھیار تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں. ہتھیار لے جا، کچھ تحفہ تو بھی کچھ لے جا بادشاہ کے لیے. تو اس نے کیا کہا، اچھا بھائی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، کچھ تحفہ بھی لے جانا چاہیے. اب مشورہ ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے گاؤں کا جو تالاب ہے اس میں جو بارش کا پانی آتا ہے، یہ بادشاہ کو کہاں نصیب، یہ بادشاہ کو کہاں نصیب. ایسا پانی، دیہات کا پانی، خالص ہوا والا، تازہ ہوا والا پانی، اور وہ پانی کیسا جس میں کائی لگی ہوئی ہے، کائی لگی ہوئی ہے اور اسی میں چونکے اور سب گندگیاں سب ہے. لیکن گاؤں والے سمجھتے کہ ہمارے پاس جو خالص چیز ہوتی ہے شہر والے کیا جانے. اس نے بھی یہی کہا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ جوکے اور کائی والا پانی بدبودار تھا لیکن ان کو وہ بڑی نعمت نظر آتی تھی. اب اس کے بعد اس نے ایک مٹکے میں پڑا، بیوی نے اس کے اوپر سے کپڑا باندھ کر اس کا اور منہ بند کر دیا. کئی دنوں کا سفر تھا، چار پانچ روز پیدل سفر کر کے وہ پہنچا، تو وہ جو بدبودار پانی تھا، وہ جو بالکل ہوا نہیں گزری، تو وہ پانی میں اور بدبو آ گئی. آج کل کا منرل واٹر تو تھا نہیں کہ جس میں پریزرویٹیو ڈال دیے جائیں. بھائی کہتے نا کہ چیز کو پیک کرو تو پریزرویشن، اس کو ایسی چیز ڈالی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے غذا وہ خراب نہیں ہوتی، یا اس کی پیکنگ ایسی طریقے سے اس کو سیل بند کیا جاتا ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتا. کئی کئی دن تک ٹین پیک ہوتے ہیں ہمارے. اس بیچارے کو کوئی ٹین پیک والا ملا نہیں، وہ اپنا مٹکے کو اپنی سیل لگا کر لے کر چلا. اب کئی دن جب سفر کر کے پہنچا، بدبودار پانی، ادھر بیٹھے دیکھو وہ پنکھا اسے یہیں سے چلے گا، سامنے بیٹھو. وہ بدبودار پانی جو چار پانچ دن بند رہا، وہ بند رہا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس پانی کی بدبو اور بڑھ گئی. اب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ کا دربار عام تھا، تو اس نے بلوا لیا اس کو. اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور فلاں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، تو آپ کی خدمت میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حضور ہمارے گاؤں کا خاص پانی ہے، خاص پانی ہمارے گاؤں کا. اچھا کھولو بھائی اس کو. اب جو کھولا بس بادشاہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا اس کی بدبو سے. لیکن بادشاہوں کا ظرف ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بڑی خاص پانی ہے. وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ پانی سنبھال کر رکھ لو، اس پانی کو سنبھال کر رکھو، اور اس کا جو مٹکا ہے یہ مٹکا اشرفیوں سے بھر دو، اور اس کو پھر واپسی کے لیے جو سفر ہے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر سے اس کو گزارنا، اس رستے سے اس کو بھیجنا. تو میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت انصر مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داؤد برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب منہ اشرفیوں سے بھر دیا وہ مٹکا، اب وہ چلا خوشی کے مارے، اور وزیر نے سپاہی کو دیا کہ اس کو اس رستے سے لے جاؤ جو دریائے دجلہ اور فرات والا رستہ ہے، اب گھوڑے پر بٹھا کر اس کو وہاں لے چلے. اب جو راستے میں اس نے دریائے دجلہ دیکھا، صاف شفاف پانی، تو سپاہی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دریائے دجلہ ہے. اچھا اس کا پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا پانی تو دریا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ، لیکن بادشاہ یہ پانی پیتا ہے. اچھا یہ پانی کیسا ہے؟ اس نے کہا تم بھی پی کر دیکھو. اور جو اس نے پانی پیا تو اتنا میٹھا پانی, جب پانی پیا تو پانی پیتے ہی اس کی ہچکیاں بن گئی اور وہ رونے لگا. وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہارون رشید کا ضرب کتنا آلہ ہے کہ اس کے پاس کتنا میٹھا پانی ہے لیکن میرے بدبودار اور سڑے ہوئے پانی کو اس نے کس اعلیٰ ظرفی سے قبول کر لیا. بس میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عبادتوں کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو چیف اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسی نماز, کیسا روزہ, کیسی ذکر, کیسی قرآن مجید کی تلاوت, اپنی داڑیاں اپنے شلوار ٹہنوں سے اوپر اور اپنا اللہ کی فرما برداری میں مال خرچ کرنے کیسا پیش کرو جی, میرا تو کیا کمال ہے. لیکن فرمایا کہ وہی حال ہے, ایک بادشاہ کا ایک آدمی حق ادا نہیں کر سکتا, تو ایک بندہ جو کہ محدود ہے وہ غیر محدود مولا کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے, وہ غیر محدود مولا کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے. اور وہ اپنے کمال سے ہی سمجھتا ہے, ارے واہ واہ کیا کہنا, میرا تو کیا کہنا, اپنی عبادتوں کو کیا کمال سمجھتا ہے, اپنے علم کو, اپنے مجاہدات کو, اپنے کمالات کو, کہ واہ واہ میں تو کیا چیز ہوں بھائی. لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بادشاہ, ایک بادشاہ وہ کہتا وہ ایک لے کر چلا, لیکن بادشاہ نے کے پاس کیا کیا نعمتیں موجود ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے عبادت کرنے والے ایسے ہیں, قیام میں کھڑا ہے, قیام میں کھڑا ہے, جو رکوع میں ہے ہمیشہ, کب سے رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہے گا, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں گرا رہا ہے, اور ہماری عبادت اور ہماری نماز. لہٰذا اسی لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم سے فرمایا کہ روزہ جو تم نے میرے لیے رکھا ہے, اس میں مخلوق کا شائبہ نہیں ہے, مخلوق کو خبر نہیں ہے, تم پر ایسا وقت گزرا کہ تم کھا سکتے تھے, پی سکتے تھے, لیکن تم نے صرف میری رضا اور میری خوشی کو مد نظر رکھا. تو اے میرے بندے, تمہارے بادشاہ ایسے اعلیٰ طرف گزرے ہیں کہ جو باوجود کہ بادشاہوں کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن بادشاہ پھر بھی دل اس کا خوش کرتا ہے. تو سوچو ان سلاطین کو سلطنت کا مزہ, ان سلاطین کو سلطنت کے آداب سکھائے کس نے, وہ ہم نے سکھائے ہیں. تو ایک سلطان کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے غریب رعایا کو ایسا خوش کرتا ہے, تو ہم اپنے بندوں کو کیسا خوش کریں گے. ایک بادشاہ جو کریم ہے وہ اپنی غریب آدمی کو, غریب رعایا کو کیسا خوش کرتا ہے, تو ہم اپنے بندوں کو کیسا خوش کریں گے. اس لیے فرمایا وانا اجزی بھی, کہ اس کی جزا میں دوں گا, وہ جزا میرے پاس ہے, وہ میں دوں گا. ساری عبادتوں کی جزا ملے گی فرشتوں کو, ہے اتنا اتنا کر لو, اخلاص ہے اس کے حساب سے ہو گیا. لیکن اس بندوں کا, وہ بندہ جس نے میری خاطر سے روزہ رکھا, تو آپ سوچئے اس شخص کی محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھے ہوئے, کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی لیکن مجال نہیں ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی لے, مجال نہیں ہے. یہ کیا ہے میرے دوستو, یہ جو کیفیت ہے, یہ جو کیفیت ہے کہ میں اپنے مالک کی مرضی کے خلاف نہ کروں, روزے میں ایک گھونٹ پانی, کیا ایک قطرہ پانی نہیں پیتا ہو, کیوں جناب ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ نہیں پیتا. بلکہ آپ عجیب دیکھیے, اللہ اکبر, حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات یاد آئی. فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بڈھے خصوصاً, کہ بیمار ہیں, شوگر, دل کا مرض, کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو تم روزہ نہ رکھنا, تم کمزور ہو, بیمار ہو, تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن ان بڈھوں کا یہ عالم ہے اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ تم روزہ نہ رکھو تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں نا. لاکھ ان کو سمجھاؤ, یہاں تک کہ اگر آپ ان کو سحری کے لیے نہ بھی اٹھائیں تو پتہ چلے گا سب سے پہلے سحری پہ وہی بیٹھے ہوئے, ایسا ہوتا نا. تو حکیم الامت تو فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو ظالم دیکھو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, جبکہ شریعت نے اجازت دی کہ بھائی تم روزہ نہ رکھو, اس کی جگہ فدیہ دے دو, تم کہتے ہو جان پر ظلم کر رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو اس شخص کی ہمت اور حوصلے تو دیکھو. فرماتے ہیں تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ شریعت کی رخصت پر عمل نہیں کر رہا وہ. حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو سوچو اس شخص کی ہمت کتنی عالی ہے کہ سارے جہان خلاف ہے, سب منع کر رہے ہیں, طبیعت اس لائق نہیں ہے, لیکن وہ شخص اپنی عالی ہمت کی وجہ سے وہ کہتا ہے طبیعت پہ میری خوشبو لیکن میں روزہ ضرور رکھوں گا. بتائیے صاحب ہے نا. تو یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا ایسی ہمتیں. یہ جو کیفیت ہے, یہ کیفیت کے باوجود ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھنا, ماں باپ سب لوگ کہہ رہے ہیں, بیوی بچے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ابا روزہ مت رکھنا, سب منع کر رہے ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ بچے ابا مولوی صاحب کو جا کر کہتے ہیں ہمارے ابا کو سمجھاؤ تمہارے روزے پر جب چھٹی ہے تو تم کیوں روزہ رکھتے ہو. مولوی صاحب بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بابا جی آپ کی چھٹی ہے. ہاں ہاں وہ بابا پتہ کیا کہتے ہیں, ہاں ہاں ساری تو نے مولوی میرے لیے بنا تھا تو. وہ بابا کیا کہتا ہے, بس بس رہنے دے مولوی, سارے تیرا علم میرے لیے ہے. اس پر واقعہ ایک یاد آیا کہ حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے چندے کے لیے جایا کرتے تھے. نہیں کوئی اور بزرگ تھے, یہ نہیں تھے, خیر ان کا نام یاد نہیں آ رہا. اس زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سرپرست تھے دارالعلوم کے. تو اب وہ چندے کے لیے گئے تو راستے میں ان کا مال جو تھا وہ چوری ہو گیا, گم ہو گیا. وہ امانتیں جو مدرسے کی تھی, جو چندہ وغیرہ جمع ہوا تھا نا, وہ امانتیں مدرسے کی تھی, وہ چوری ہو گئی اور گم ہو گئی. انہوں نے کسی کو نہیں آ کر بتایا, گئے حساب کتاب موجود تھا, چپکے سے گئے, اپنی ایک زمین تھی وہ زمین بیچی اور سارا پیسہ مدرسے میں داخل کر دیا. آگے سننے کی بات ہے کہ دیکھو کیفیت کس کو کہتے ہیں. اب سب کچھ عرصے کے بعد تذکرہ ہوتا ہے, کسی کو پتا چل گیا, ایک عالم کو پتا چلا, دوسرے کو پتا چلا, یہاں تک کہ معتمم صاحب کو بھی پتا چل گیا دارالعلوم کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم مدرسے کے کام سے گئے تھے, آپ کے پاس امانت تھی اور آپ کی نیت اس کی نہیں تھی, لیکن بلا اختیار آپ کے اس میں قصور نہیں ہے, لہذا مسئلہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے مکلف نہیں تھے, لہذا وہ پیسہ واپس لے لیجیے. وہ خاموش کچھ نہیں کہا, یہاں تک کہ مسئلہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت کے جی حضرت نے فرمایا کہ میرا فتویٰ ہے کہ یہ جو امانت ان سے گم ہوئی ہے یہ ان کے مکلف نہیں ہے, لہذا مدرسے کی طرف سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لہذا یہ اپنا پیسہ واپس لے لیں. یہ مسئلہ پیش کر دیا. اب یہ فتویٰ حضرت گنگوئی کا لا کر ان مولوی صاحب کو لا کر دے دیا. تو کہا کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے کیونکہ آپ پر شرن کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب ان کا جواب سنو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہ مولوی رشید احمد صاحب کا علم کیا میرے لیے پڑھا تھا؟ فرمایا کہ جا کر ان کو کہہ دو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ کیا کرتے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں, فتویٰ اپنی جگہ ہے لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں اگر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ کیا کرتے. دیکھا آپ نے صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کے اس معیار پر ہیں کہ شرم ان پر ذمہ داری نہیں ہے, لیکن کیا تقوی کا یہی تو معیار ہے کہ ہماری طرف سے ایک چیز بھی ہم ایک چیز ناراضگی تو کیا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے رضا خوشی کے اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہم دربار میں پیش کر سکیں. گناہ سے تو بچنا ہے ہی, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہماری فرما برداری کا آیا اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو. بس میرے دوستو اسی کا نام ہے تقویٰ. ایک ہے گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنا تو کیا, ایک ہے جی ایک چیز ہے کہ انسان نے کھانا کھا لیا بھوک ختم ہو گئی. کیا کھانا کھایا؟ چٹنی روٹی کھا لی, اس سے بھی بھوک ختم ہوئی. یہ کیا ہے کہ جی بھوک مرنے سے بچ گیا. لیکن ایک ہے بریانی کھانا, وہ کیا ہے, وہ بھوک کے حالانکہ بھوک اس سے بھی ختم ہوتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں وہ کھانے کا اعلیٰ معیار ہے, بیسٹ کوالٹی کراتی ہے. تو میرے دوستو گناہ سے تو بچنا ہے ہی, یہ لوگ وہ ہیں جو گناہ سے تو بچتے ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو اپنا عمل پیش کرتے ہیں وہ تقویٰ سے تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پیش کرتے ہیں. اور یہی جو کیفیت ہے وہ روزے دار میں بھی ہے کہ جو تنہا ہے سب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, سب ادھر ادھر کام میں مشغول ہے, لیکن وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے نہیں پیتا, تقاضا ہے. اچھا ایک بات تو بتائیے, یہ مسئلہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ آدمی اس کا جی چاہ رہا تھا شربت پینے کو, اتنا زبردست چاہتا تھا, دیکھا بھی یہاں تک کہ وہ اٹھا کے منہ کے قریب بھی لے آیا, لیکن پھر واپس لگ دیا. آپ بتائیے اس کا روزہ ٹوٹا؟ بتاؤ بھائی روزہ ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا نا. یہ تو فتویٰ, یہ مسئلہ تو آپ کو بھی خوب یاد ہے نا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. بس میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ جو گناہ کے تقاضے ہو رہے ہیں, یہ گناہ کے تقاضے, یہ اللہ تعالی کے راستے میں مضر چیزیں نہیں ہیں. بس ان جس طرح سے اس شخص نے روزہ توڑنے کے لیے اس کو تقاضا ہوا, لیکن اس نے اپنے تقاضے پر عمل نہیں کیا, اور عمل نہ کر کے بندگی کے اعلیٰ معیار اور بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز ہو گیا. کیوں جناب؟ یہ بندگی کا اعلیٰ مرتبہ ہوا نا, کہ جی چاہ رہا ہے, جی چاہ رہا ہے کہ میں پی لوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اس کا یہ عمل, اس کے اس عمل نے اس کو بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا ہے نا جناب. دیکھو یار کیا بندگی ہے, اللہ اوپر. مان لو اگر کوئی آدمی چھپ کر دیکھ رہا, ایک آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھا وہ دیکھو جی یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے کہا دیکھتا ہوں میں, اب اس نے ادھر ادھر دیکھا, وہ جلدی سے چھپ گیا, اس نے دیکھا, اب دیکھا پتا چلے گا ہاں اچھا یہ بڑا صوفی کیا کرتا ہے, دیکھتا ہوں میں. اس نے دیکھا, صوفی نے اٹھایا چک اور منہ کے قریب بھی لے گیا, پھر واپس رکھ دیا, سب دیکھ رہے ہو. اب اس نے واپس, اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے پیاس بھی لگی ہے, مجھے بھوک بھی لگی ہے, آسمان کو دیکھتا ہے کہ اللہ اے اللہ میں تیری خاطر سے نہیں پی رہا, اس نے واپس رکھ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہ جو دیکھنے والا کیا کہہ رہے, کہہ رہے دیکھو یار کیسا ہے یہ بندہ, کتنی خبر تھی, وہ دیکھ بھی رہے, دیکھو یار کیسا ہے, اس کی بندگی کتنے اعلیٰ مرتبے پر ہے, اس کی بندگی کس اعلیٰ مقام پر ہے, کہ اس ظالم نے موقع ہوتے ہوئے اور شدت پیاس کی شدت ہوتے ہوئے, لیکن اس کیفیت کا مظاہرہ کیا جو کہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر لے جانے والی ہے اور بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہے. تب وہ کیا ہے, اس کے دل میں کہتا ہے دیکھو یار یہ ہے بندہ. بس میرے دوستوں, میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ جو عورتیں یہ جو سڑکوں پر گھوم رہی ہیں, یہ جو مسلمان ہے اور انسان ہے, یہ جو مرد ہے اس کا جی چاہتا ہے دیکھنے کو, صوفی اور مولوی کا بھی جی چاہتا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتا, مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, یہ جو بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں آپ کو کیا پتا, آپ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھاتا ہو, کبھی ایک مونگفلی کا دانا کھا لیا, تھوڑی دیر میں ایک ٹافی کھا لی, ایک دو چپس کھا لیے, اس کو کیا پتا بریانی کیا ہوتی ہے, جب وہ بریانی کھائے گا بھوک لگے گی اس کو. اور جس آدمی نے جو صبح سے بھوکا ہے کچھ دیکھا ہی نہیں, کھانے کو دیکھ رہا کیا, کھانا تو دور کی بات دیکھا بھی نہیں, اس کے سامنے جب دال روٹی آئے گی کیسا کھائے گا, کیسا ٹوٹے گا. تو وہ مسجد کے مولوی صاحب جس کو کہہ رہے مولوی صاحب آپ کو کیا پتا, تو جس نے دیکھا نہیں جب وہ دیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا, جناب کیسا تقاضا شدید ہوگا نا اس کو. لیکن سوچو وہ کیا ایک وہ شیر پڑتا ہے, بہت گو بلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت گو بلبلے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. وہ کہتا میں اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دوں گا, مجھے تکلیف ہوگی, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے تکلیف کو برداشت کروں گا اور اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا. آپ سوچو نا یہ کیفیت ہے, کیسی کیفیت ہے. بس یہی کیفیت جو ہے, یہ کیفیت اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے. اور اس کیفیت کا کیا نام ہے؟ اس کیفیت کا نام ہے احسان. کیفیت احسانی اسی کو کہتے ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر, انت عبد اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر کانک تراہ, گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ بندگی کا کیفیت, یہ احسانیہ کا اعلیٰ معیار ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے, اللہ میاں میں آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. سوچو کیا معیار ہوگا جس وقت وہ اللہ اوپر کہنے کھڑا ہوا, ابھی نیت اپنی بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے, اے میرے مولا میں آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد اللہ اوپر کہتا ہے. آپ سوچو اس کی کیفیت کیسی ہوگی نماز کی, क्या अलग होगा उसकी नमाज का। रोजा रखता है, सुबह सहरी की, सहरी करके कहते हैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे सहरी खिला दी, अब अल्लाह मैं आपके लिए रोजा रख रहा हूँ। ये गोया अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह को देख कर ही गोया की कह रहे हैं कि मेरे मौला मैं आपके लिए रोजा रख रहा हूँ। सोचो उसका रोजा कैसा होगा। कुरान मजीद हाथ उठाता है कि कुरान मजीद की तिलावत करूँ, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले कह रहे हैं कि मेरे मौला मैं आपको कुरान मजीद पढ़कर सुना रहा हूँ। सोचो उसके कुरान मजीद का क्या आलम होगा। ये क्या है, ये कैफियत एहसानी का आला मेयार है। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेयार तुम्हें हासिल होगा, लेकिन इंसान सीढ़ी पर चढ़ता है तो एकदम से दसवीं सीढ़ी पर नहीं पहुंचता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है ना। दादा फरमाते हैं कि ये मेयार कैफियत एहसानी का आला, बंदगी का आला मेयार है। लेकिन मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें ये मेयार हासिल करना है और तुम ये मेयार हासिल कर सकते हो। और इससे कम दर्जे का मेयार क्या है, कैफियत एहसानिया का, कि फ़इन लम तकुन तराहू, अगर तुम अल्लाह ताला को नहीं देखते तो यह इतना तो याद रखो, फ़इन नहू यराका, जुमला इस्मिया से नादिल करके बता दिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो मौला तो तुमको देखता है। चलो अगर बंदगी का ये मेयार नहीं कि अल्लाह ताला से कह रहे हैं मैं अल्लाह आपके लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन ये तो मेयार है कि अल्लाह मुझको देख रहा है, अब मेरा मौला मुझे देख रहा है। अब आप सोचिए, एक मजदूर, एक मुलाजिम जिसको मालिक देख रहा हो, वो सिगरेट पीता है मालिक के सामने और उसको मालूम है मालिक देख रहा है तो कैसा चाको चौबंद, कैसा चुस्त होकर काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको खबर है कि मेरा मालिक मुझको देख रहा है। तो जिस बंदे को ये एहसास होगा कि मेरा मालिक और पालने वाला मुझको देख रहा है, उस बंदे की इबादत कैसी होगी, उसकी बंदगी कैसी होगी। क्या आप सोचिए, जिसको ये एहसास है कि मेरी नजर पर मेरे मौला की नजर है, मेरी नजर पर जिसने मुझको आंख दी है, उस आंख देने वाले की आंख मेरी आंख पर है, उस आंख जिसने मेरी आंखों में नजर की कुव्वत रखी है और नजर देखने की सलाहियत रखी है, तो उस मौला की नजर मेरी नजर पर है। इसीलिए तो ख्वाजा अज़ीज़ हसन मसूद रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलाफा में से शिमला पहाड़ियों पर गए सैर के लिए। ये अल्लाह वाले भी सैर को जाते हैं, इधर सैर को क्यों, उनकी क्या नियत होती है कि हम सैर करें, सेहत अच्छी हो, फिर उस सेहत को अल्लाह पर कुर्बान करें। ये है, जैसे मेरे मुर्शिद फरमाते ना, एक किसी आदमी से पूछा, हाँ भाई वो खाना खा रहा था, तो पूछा तुम खाना क्यों खा रहे हो, उसने कहा वाह मौलवी साहब खाना इसलिए खा रहे हो ताकि जिंदा रहो। तब अच्छा फिर पूछा मौलवी साहब ने, अच्छा भाई तुम जिंदा क्यों रहना चाहते हो, वाह जी वाह खाने के लिए जिंदा रहना चाहते हो, खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि जिंदा रहूँ और जिंदा इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि खाना खाऊ। यही हमारा हाल है ना, कि फजर सुबह नाश्ता करते हैं, अभी से फिक्र शुरू हो जाती है कि दोपहर का टाइम 12 बजे कब बजेंगे, खाना खाएंगे और खाने में क्या मिलेगा, और दोपहर भाई बल्कि सुबह ही से रात की भी फिक्र शुरू हो जाती है। अब तो मेरे शेख फरमाते हैं एक बंदगी का ये भी मेयार है कि खाना इसलिए खा रहा है ताकि जिंदा रहे और जिंदा इसलिए रहता है कि ताकि खाना खाए। फरमाते हैं बंदगी का मेयार तो ये होना चाहिए कि खाना खाओ जिंदगी के लिए, खाना खाओ जिंदगी के लिए और जिंदगी हो बंदगी के लिए, खाना खाओ जिंदगी के लिए और जिंदगी हो बंदगी के लिए। देखिए ये कैसा मेयार है दुरानी साहब, ये भी एक मेयार है, ये भी वो अल्लाह के आशिकीन है, वो खाना वो भी खाते हैं, शादी वो भी करते हैं, सैर वो भी करते हैं, लेकिन उस सेहत जब हासिल करते हैं, सेहत का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला की बंदगी में और आगे बढ़े, ये उनका मकसद है। अब ख्वाजा साहब गए शिमला की पहाड़ियों पर, अपने साथियों से फरमाया कि देखो यहाँ बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, हर तरफ फुलझड़ियां घूम रही हैं। उस आया था ना मैंने कि 15 शाबान आई तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा अम्मी इस दफा फुलझड़िया मैं इस दुकान से खरीदूंगा, तो माँ ने कहा बेटा ये दुकान नहीं है, ये पटाखों की दुकान नहीं है, ये तो लड़कियों का हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, कहा नहीं अम्मी, अब्बू ने कहा था सारी फुलझड़ियां यही रहती हैं। तो अब ये हसीन जो बेपर्दा है, बेपर्दा घूम रही है, इस पर एक मसला और याद रखिए। बाजे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर औरत बेपर्दा हो ना कोई औरत, तो उसको खूब देखो, घूर घूर के देखो, कहते हैं ना। सुना ये लोगों से सुना कभी आपने, जुनैद साहब कभी सुना आपने? नहीं सुना। यहाँ होंगे कुछ ऐसे जो इसकी तस्दीक करेंगे, सुना ना जरा। ऐसे भी है, क्या कहते हैं, जो औरत बेपर्दा हो ना उसको खूब घूर घूर के देखो। क्यों जी उसे जनाब, क्यों? ताकि इसको शर्म आए, ये शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन इसका मामला क्या हुआ, शर्म से वो तो पानी पानी हुई नहीं, इनका पजामा पानी पानी हो गया देखने वालों का। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह ताला ने हमें इनको देखने से मना फरमाया। कहीं कुरान मजीद कोई हदीस शरीफ या किसी आलिम की बात हो, हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता भाई, ये याद रखना। हर दाढ़ी वाला यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग दाढ़ी वाले हैं, ये सब मौलवी तो नहीं है ना। लिहाजा ये मसला याद रखे, हर दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता। होती एक मौलवी साहब ने हमें बताया था, वो मौलवी साहब क्या थे जो आलिम नहीं थे, दाढ़ी तो रख ली, ये तो मुसलमान का फर्ज है, ये तो मुसलमान के वाजिबात में से दाढ़ी रखना, जो दाढ़ी तो रखता है। लेकिन हर दाढ़ी वाला, बल्कि हर पगड़ी पहनने वाला, वो भी मौलवी नहीं होता। पगड़ी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना वाजिब है, लेकिन हर पगड़ी वाला, वो जैसे एक था ना, एक आदमी डिग्रियां बेच रहा था, तो एक घोड़ सवार गुजरा जो घोड़े पर सवार था, तो उसने कहा, वो गुजरा तो उसने देखा, उसने कहा अरे ये क्या बेच रहे हो तुम? उसने कहा यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री बेच रहा हूँ। उसने कहा अच्छा यार एक डिग्री मुझे भी दे दो, कितने की है? उसने कहा सब 2000। हाँ ये लो 2000 रुपए लो, लाओ एक डिग्री मुझे भी दे दो। उसने बना के डिग्री उसको भी दे दी, ले भाई आप खुश हो बैठा, आप घोड़े पर बैठा और आगे गया। तो उसे कुछ ख्याल आया, फिर वापस आया, उसने कहा एक डिग्री और चाहिए। उसने कहा भाई एक वक्त में एक को एक डिग्री मिलेगी। उसने कहा नहीं भाई मुझे एक डिग्री और चाहिए। उसने कहा भाई आपको एक डिग्री दे दी, बस दूसरी डिग्री अब आपको नहीं मिलेगी। उसने कहा वो दूसरी डिग्री मैं अपने लिए नहीं ले रहा, अपने घोड़े के लिए ले रहा हूँ। तो उसने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं, सब गधों को डिग्री दी जाती है। ये डिग्री घोड़ों के लिए नहीं है, तो आप बताइए वो डिग्री उसको मिल गई तो क्या वो पढ़ा लिखा हो जाएगा? कोई डिग्री का कागज रखने से पढ़ा लिखा हो जाएगा? लिहाजा दाढ़ी और पगड़ी से मौलवी नहीं बनता, वो इल्म हासिल करने से बनता है। और इल्म हासिल करना ये किताबों से नहीं होता। हम एक डॉक्टर के पास जाए, उस डॉक्टर से पूछे कि जनाब डॉक्टर साहब आप डॉक्टर कैसे बने? तो मैंने जी मेडिकल की किताबें खरीदी और सारी किताबें पढ़ डाली। तो कहेंगे अच्छा भाई, अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक मिनट अभी आया। कहाँ जा रहे हो? कहा उसने डॉक्टर साहब मैं जरूरी काम था, बाहर निकला। उसने कहा ये तो मेरी जान ले लेगा, जो किसी डॉक्टर के साथ रहा नहीं, किसी से डॉक्टरी पढ़ी नहीं, तो ये क्या आलम होगा? वो हकीम साहब वाला होगा। एक हकीम साहब कब्र जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, कब्रस्तान आया मुंह छुपा लिया, तो शागिर्द ने पूछा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं मुंह छुपा रहे? कहा बात ये कि ये कब्रस्तान के आधे लोग मेरे ही बसाए में। तो मेरे दोस्तों अब वो किसी मौलवी के पास जाकर मसला पूछता है, क्या बात चली शिमला पहाड़ और भी कोई बात चली थी? खैर चलो, हाँ ये तो है, उसके बीच में कोई बात याद है, चलो अल्लाह मालिक है। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिमला, अच्छा वो बात चली थी, याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, घूरने वाली बात। मैं ये कह रहा था कि किसी पुराने पाक की आयत या हदीस शरीफ या किसी आलिम का बयान हो कि ऐसी औरतों को देखो जो बेपर्दा घूमती हो, जो औरतें बेपर्दा निकले, भाई नजर की हिफाजत करनी किससे? जो बेपर्दा है उसी से तो करेगा, और नजर की हिफाजत का हुक्म सबको मालूम है ना, उसके लिए तो कोई कुरान हदीस सुनाने की जरूरत है?
اور ہر آدمی جانتا ہے, ہر مسلمان جاتا ہے. تو یہ انسان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بے پردہ گھومے ان کو اور دیکھو, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں لعنت خرید لیتا ہے, کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور دیکھیے میرے شیخ اور مرشد نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جب ایک عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اب مان لو اس کو 100 مردوں نے دیکھا, گھر سے باہر نکلی بے پردہ, اس کو 100 مردوں نے دیکھا, تو ہر مرد کو ایک دیکھا تو ہر مرد کو ایک لعنت ملے گی, ہر مرد کو ایک ایک لعنت, 100 نے دیکھا 100 کو ایک ایک لعنت ملے گی, لیکن وہ عورت جس کو 100 نے دیکھا اس کو 100 لعنتیں ملیں گی. سمجھنا, یہ کوئی مشکل قاعدہ تو نہیں نا, یہ میتھمیٹکس سمجھ میں آ گئی نا, فلسفہ آسان فلسفہ ہے نا, آسان حساب ہے کہ 100 مردوں نے اس عورت کو دیکھا تو ہر مرد کو ایک ایک لعنت ملی, لیکن اس عورت کو جو 100 نے دیکھا تو اس کو 100 لعنتیں ملی. تو اس لیے یہ یاد رکھے, نظر کی حفاظت بے پردہ ہو یا با پردہ ہو دونوں سے نظر بچانی ہے, کیونکہ آج کل کی با پردہ عورتیں جو ہیں نا وہ برقعے عجیب انداز کے پہنتی ہیں, جیسے ماتھا کھلا ہوا ہے, ماتھا کھول لیا, اب ساری جس پیشانی پر عاشقوں کو سجدہ کرنا ہے وہ پیشانی تو کھلی ہوئی ہے, سجدہ کا تو کھلا ہوا ہے, یا کسی نے برقع پہن لیا ایسے نیچے کر کے, یہ ناک, اب ناک کھلی ہوئی ہے ساری چمک نظر آ رہی ہے, یا بیل بوٹیاں لگا لی. تو میرے دوستو یہ پردہ اس کا بے پردہ ہونے کے مترادف ہے بالکل, یہ اس کا پردہ. اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جو چہرے کا پردہ اس کی ضرورت نہیں ہے, بس جسم چھپا لو, چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, زیادہ بڑا فتنہ تو چہرے سے شروع ہوتا ہے, یہ تو ہر رومانٹک والا خود سمجھ سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جتنے شاعر ہیں وہ جو ہے کس چیز پر شعر کہتے ہیں, میرے محبوب تیری آنکھیں کیسی ہیں جیسے کنچا ہے کنچا, اور میرے محبوب تیرے ہونٹ کیسے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی ہے, میرے محبوب تیرے رخسار کیسے ہیں جیسے ٹماٹر ہیں ٹماٹر, اور تیری زلفیں کیسی ہیں جیسے گھنگریالے بال مشک بار. تو سارا تو وہ اپنی شادی کی جو محنت ہے وہ چہرے پہ لگا دیتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہی شاعری جس محبوبہ پر کی تھی, جب وہی نانی اور دادی بن گئی, تو اس کو دیکھ کر بغل کو جلدی سے چھپا لیتے ہیں, بغل میں جلدی سے بغل چھپا لیتے ہیں, تو محبوبہ کہہ بھی نہیں اب تو سناؤ ذرا, وہ ارے اب تو سناؤ وہ ہم بڑھاؤ وہ ہمارے کو لوگ تم نے شاعر تھی, اب منہ پوپلا ہو گیا نا, اب منہ میں دانت نہیں بولا نہیں جا رہا, ہاں کہا نہیں نہیں رہنے دو. تب اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, جن کو پہلے غزل سنا ہے, جن کو تو پہلے غزلیں سنا رہے تھے, اور 3 منٹ جاری کروا لیے, کیونکہ آج کل موبائل فونوں پہ ایک نمبر دباؤ تو 3 منٹ مل جاتے ہیں, اتنے اتنی دیر کے لیے ایک دن کے لیے 3 منٹ کروا لیے, اب اس کو غزلیں سنا رہے ہیں, اب یہ بادشاہ تغزل بنے ہوئے جناب. اور مہدی حسن اور فلاں اور فلاں ساری جتنی غزلیں آتی ہیں سب سنا ڈالی اس کو, کیوں مفت کا ہے نا فون. لیکن ذرا سوچو وہی لڑکی جب نانی اور دادی بن جائے گی, اب اس کو غزل سنائے گا کوئی, اب سنائے گا غزل, اب سارا وہ تماشا ختم ہو گیا. اس لیے میرے دوستو اللہ والوں کے سامنے ان کا حال نہیں ہوتا بلکہ ان کا مستقبل ہوتا ہے, کہ یہی لڑکی ایک دن نانی بن جائے گی دادی بن جائے گی, یہی لڑکا ایک دن نانا اور دادا بن جائے گا, تب وہ دل کہے گا, وہ دل کو کہے گا بھی اس کو دیکھ لے, دل کہے گا بھائی اب رہنے دے, اب کوئی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. اب اس میں تو کشش نہیں رہی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تم اپنی طبیعت سے گھبرا کر اس کو نہیں دیکھو گے, کیوں؟ کیونکہ وہ معشوق اور معشوقہ بڈھا اور بڈھی ہو گئے. فرمایا جو تم ابھی یہ کام کر رہے ہو یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے, یہ کام تو عیسائی اور یہودی اور ہندو بھی یہی کرتا ہے, کہ جب اس کی معشوقہ بڈھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی معشوقہ کو دیکھتا نہیں ہے, اس عورت کو نہیں دیکھتا, لڑکوں کو نہیں پوچھتا, اب وہ کیا ہو گئی بڈھی ہو گئی, بڈھی کو تو کافر ہندو عیسائی یہودی بھی نہیں پوچھتا. فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تم میں کافر میں کیا فرق رہا, وہی گھنے والا کام اس نے کیا, وہی گھنے والا کام تم نے بھی کیا. فرماتے ہیں کہ بندگی کا معراج یہ ہے کہ اے مومن بندے, کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا اپنے نفس پر ظلم ڈھا رہا ہے اور اپنے نفس پر یہ مشقت برداشت کر رہا ہے کہ تجھ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن تو اس نہ دیکھنے کے باوجود ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ شربت نہیں پیتا. یہ کیفیت ہے، یہی کیفیت حسینوں کے سامنے کیوں نہیں استعمال کرتا؟ بھائی کیفیت میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی تو یہی ہے نا کہ میرا مالک ناراض ہوگا. دیکھیے مضمون مل رہا ہے نا، وہاں بھی تو یہی کیفیت ہے کہ روزہ ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شدت ہے، تقاضا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہرگز نہیں دیکھوں گا. نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ پیئیں گے وہ اسے ہرگز نہ پیئیں گے کہ جس کو پینے سے میرا روزہ ٹوٹتا ہے. یہ شعر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ لہٰذا یہ کیا بات ہے، روزے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن جب کوئی بے پردہ عورت، حسین عورت، نامحرم رشتہ دار نہیں سامنے آ گئی، وہاں پر یہ کیفیت کیوں نہیں استعمال کرتا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مشکل مضمون تو نہیں ہے نا. تو میں اس کیفیت کو تسلیم کر رہا ہوں کہ دیکھو اے مومن بندے، تیری وہ کیفیت کتنی پیاری اور مبارک ہے کہ تو مخلوق نہیں دیکھ رہی لیکن روزہ نہیں توڑتا. مخلوق نہیں دیکھ رہی، حالانکہ توڑنے کسی کو کیا پتا چلے گا مخلوق نہیں دیکھ رہی، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کو پتا چلے گا. کیا کیفیت ہے میرے، کتنی مبارک کیفیت ہے میرے دوستو، کتنی خوشی کی بات ہے. یہی کیفیت جب کوئی بے پردہ عورت اور عورت یا لڑکی یا لڑکا یا ہمارے وہ گناہ کا تقاضا، تصویریں پرانی دیکھتا ہے، کہتا ہے فلم دیکھ لوں، انٹرنیٹ پر بدماشی کر لوں، اس وقت یہ کیفیت کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ درد اللہ والوں سے حاصل کر لے، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد، تو میرے دوستو یہ ایک رمضان شریف اسے اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک رمضان شریف یہ درد حاصل کر لے. کیا درد؟ کہ جیسے روزے میں ہے کہ وہ دیکھتا نہیں ہے. دیکھیے اب وہی آدمی جو روزہ رکھا، کمزوری ہو جاتی ہے، کتنا ہی کھا پی لے لیکن روزے عجیب ہے، کمزوری پھر بھی ہوتی ہے، لیکن کتنا تھک جاتا ہے، کمزوری سے اٹھا نہیں جا رہا. عشاء کی نماز آئی، مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کا نفس کر رہا ہے یار آج ایک کام کر، ذرا آج تھوڑی تراوی پڑھ لے، آج پوری نہ پڑھ. کیوں صاحب؟ نفس کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ چھوڑ، لیکن وہ نفس کو دلاسا کہتا ہے چل ٹھیک ہے، اچھا چار پڑھ لے پھر دیکھیں گے. چار پڑھ لیتا ہے، ارے یار اب چار پڑھ لے اور کیا ہے، کم سے کم آٹھ تو پوری کر لے، کتنا شور مچاتے ہیں، آٹھ رکعت تراویح آٹھ تو پڑھ لے. اب وہ کہتا ہے آٹھ پڑھ لیتا ہے. اب نفس کہتا ہے اوئے بس کر، چل اب گھر چل. کہتا ہے یار چل یار چار اور پڑھ لے. دلاسا دیتا ہے نا، تسلی دیتا ہے، ٹانگ ہے، کہتا ہے دبا لو. اس لیے تو میں یہاں جب تراوی پڑھاتا ہوں تو چار رکعت کے بعد نوکا دیتا ہوں تاکہ لوگ اپنی ٹانگ خود دبا بھی سکیں. جب میں یہاں تراوی پڑھاتا ہوں نا، آپ نے کبھی پڑھی میرے یہاں تراوی؟ نہیں پڑھی. ایک دفعہ پڑھی نا. اچھا آپ کبھی اور بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیے. تو اب وہ کیا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے، میں خود تراوی پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ ہمارا معمول ہے چار رکعت کے بعد مناسب وقت دیا جاتا ہے. سنت تو اصل یہ ہے کہ جتنی دیر چار رکعت پڑی جائے اتنی دیر آرام کیا جائے. ترویحا، اس آرام کا کیا نام ہے؟ ترویحا. ترویحا کے معنی راحت کے ہیں، کہ راحت دی جائے. لیکن ہم مولوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ مولوی جلدی ختم کر سنی، بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ یار تمہارے مولوی صاحب کتنی دیر بھی تراویح پڑھاتے، ہے نا، یہ بھی سوال کرتے ہیں. جی ہمارے مولوی صاحب تو ایک گھنٹہ پانچ، ہمارے مولوی صاحب 45 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، یہ کمال ہے. کیا محبت اسی کا نام ہے میرے دوستوں؟ یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مسجد سے بھاگ رہا ہے. دادا الحمدللہ میرے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری تراویح مکمل یہی پڑھتے ہیں، اور ان کو میں ٹانگ دبانے کا موقع خود دے دیتا ہوں. چار رکعت کے بعد پانی پینے کے وقت بھی دیا جاتا ہے اور ٹانگ دبانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے. کیوں دوست محمد؟ ملتا ہے نا خوب، کہ اطمینان سے آرام کر، اس کے بعد انسان پھر تازہ ہو جاتا ہے. تو انسان اس وقت میں اپنے نفس کو تسلی دیتا ہے
کہتے ہیں یار چل تھوڑی اور پڑھ لے،
اس طرح سے اس کو تسلی دیتا ہے. بس میرے دوستو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے بڑے کام کر رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، چھپ کر ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا، پوری 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ ہی کے لیے تو کر رہا ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے.
بس میرے دوستو، اگر وہ ایک مجاہدہ اور اٹھا لے، وہ کیا؟ نظر بچا لے، نظر بچا لے، نظر بچانے کا غم اٹھا لے، نظر بچانے کا غم اٹھا لے. میرے دوستو، اس غم پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے دل کو ایمان کی حلاوت عطا کروں گا، ایمان کی مٹھاس عطا کروں گا، حلاوت ایمانی. اور میرے دوستو، جب حلاوت ایمانی قلب میں آئے گی، ایمان کی مٹھاس، ایک بزرگ علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی قلب میں کیوں عطا فرمائی؟ فرماتے کی بات یہ ہے کہ جب انسان نظر بچاتا ہے، اپنی آنکھ کی مٹھاس کو اللہ پر قربان کرتا ہے، تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نظر بچاؤ گے تو میں تمہیں اتنے حج کا ثواب دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ نظر بچاؤ گے تو میں تمہیں اتنے قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب دوں گا، یہ نہیں کہ اتنے نفلی روزے، اتنے نفلی حج کا، اتنی نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا، بلکہ یہ فرمایا تم نظر اگر میرے خوف سے تم نظر بچا لو تو میں تمہارے دل میں یجید حلاو ابدلتہ ایمانا یجید حلاوتہ فی قلبہ، ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس تم اپنے دل میں موجود پاؤ گے. دیکھیے، کسی ثواب کا وعدہ نہیں ہے، کسی ثواب کا وعدہ نہیں ہے، اتنے نفل کا ثواب، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ملیں گی. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں ثواب کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ خالص ثواب تمہیں مل جائے گا. بتائیے، ایک طرف ایک آدمی ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے مرشد نے سنایا کہ ایک دن بادشاہ نے، بادشاہ محمود نے، شاہ محمود نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ آج جس آدمی، جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. اگر موتی پر ہاتھ رکھے گا اس کو موتی مل جائیں گے، وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھے گا وزارت کی کرسی اس کی، کسی حسین عورت پر کنیز پر ہاتھ رکھے گا وہ کنیز اس کی، کوئی جائیداد گاؤں مانگے گا وہ اس کا. آپ تمام عاشق دوڑے، اچھا بہت اچھا ہے، کسی کو عورت پسند تھی اس نے لانڈی پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کا لے جاؤ، کسی کو موتی چاہیے تو اس نے کہا اچھا لے جاؤ، کسی نے وزارت سب لے لیا. وہیں پر بادشاہ کا جو عاشق غلام جس کا نام ایاز ہے، وہ ایاز بھی وہاں پر تھا بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا ایاز، یہ سب لوگ، کوئی موتی لے رہا ہے، کوئی عورت لے رہا ہے، کوئی جائیداد لے رہا ہے، کوئی گاؤں لے رہا ہے، کوئی اشرفیہ سونا چاندی لے رہا ہے، کوئی کرسیاں لے رہا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو، تم کچھ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا حضور، میں بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا. تو بادشاہ نے کہا بے شک بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتے وہ، ہمارے زمانے کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے وہ. مجھے خود ہنسی آ گئی اس جملے میں. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے بادشاہ جو ہے وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار کے دیکھے جاتے تھے، اب آج کل سارے کنگڑے کا سائی بن جاتے ہیں، یہ ہو جائے. اسی لیے تو جمہوریت عجیب ہے، جمہوریت میں کوئی اللہ والا آ ہی نہیں سکتا. پہلے جب امارت اور بادشاہت کے لیے انتخاب تقویٰ پر کیا جاتا تھا، کہتے تھے جو نیک آدمی کون ہے، تقویٰ میں کون آگے اور علم کون رکھتا ہے، اس کو بادشاہ خلیفہ بنایا جاتا تھا. اور آج کل ووٹنگ ہوتی ہے، آپ بتائیے ووٹنگ ہوگی تو کسی اللہ والے کو کوئی کھڑا کرے گا؟ کہے گا کسی نے کھڑا کر دیا تو ہماری ٹی وی بند کروا دے گا، کہے گا سب کو داڑھی، سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے گا، جب تک تمہاری داڑھی نہیں نکلے گی باہر نہیں نکلنے دیں گے، کہے گا توبہ توبہ، یہ تو ہماری عورتیں دیکھنا بھی بند کر دے گا، اتنی مزے مزے کی فلمیں دیکھتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گی، یہ شراب، یہ سود، یہ زنا، بدماشی، یہ تو ہماری سب بند ہو جائے گی. اس لیے انگریز نے جو قانون نکالا نا، یہ طریقہ جمہوریت کا، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایسا طریقہ نکالا کہ کوئی اللہ والا آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ ووٹنگ ہوگی تو اللہ والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اس بستی میں ہوگی، بستی ہوگی، لہٰذا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے بھلے دیندار، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے، لیکن جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو فاسقوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، نافرمانوں، گناہگاروں کو پتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے دیندار، سر پر ٹوپیاں، ہاتھوں میں تسبیح،
بزرگوں کے پاس تقریریں سننے والے، مولویوں کے ساتھ بیٹھنے والے، میں یہ نہیں کہتا مولویوں کو ووٹ دو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لہٰذا یاد رکھنا میں مولویوں کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں مولوی کا کام کیا ہے، دین سکھائے، اس کا کام یہ ہے بھائی آخرت بنانا، اس کا کام کیا ہے آخرت بنانا، وہ اس کام کے لیے ہے، اس سے مسئلہ سیکھا جائے، لہذا اچھے بنے لوگ دیندار وہ بھی ووٹ جب اس کو دیتے ہیں، وہ اس کو دیتے ہیں جو اچھے، جو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، جس کے دین کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایسے سے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی، جب ووٹ دینے والے نیک لوگ کم ہوں گے تو ووٹ جو جیتے گا وہ کون ہوگا، بدمعاش جی تو جیتیں گے۔ بہرحال ایاز نے بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھ میں نے اعلان ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا اس کا، اب ایاز اٹھا، ہاں بندگی اور محبت دیکھو، اب وہ اٹھا اور آ کر محمود کی، شاہ محمود کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا رہے یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا حضور آپ نے اعلان کیا ہے کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا، بس میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو جائیے میں آپ کا ہو جاؤں، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے۔ بادشاہ نے کہا رہے بے وقوف، وہ دیکھ وزارت لے رہا ہے، اس کو دیکھ سونا چاندی جمع کر رہا ہے، اس کو دیکھ ڈالر جمع کر رہا ہے، اور اس کو دیکھ ڈارلنگ لے رہا ہے وہ، اور تو کیا لے رہا ہے، تجھے بادشاہ کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، یہ ڈالر آپ کا، یہ ڈارلنگ آپ کی، یہ کرسی آپ کی، یہ موتی آپ کے، یہ سونا آپ کا، جب یہ سب آپ کا ہے اور آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیے نا کیا فلسفہ ہے اس کا، محبت کا فلسفہ ہے یہ میرے دوستو۔ اس نے کہا یہ سب آپ کا، آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا حضور جب آپ ان سے نگاہ پھیریں گے نا، ٹیڑھی نگاہ کریں گے، یہ آ کر میرے جوتے میرے بوٹ پالش کریں گے کہ ہمیں بادشاہ سے سفارش کروا دو۔ بس فرماتے ہیں یہی ہے، ذوق طلب مختلف دہر میں اختر دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے سوار میں تیرا سوال کر دیا۔ اس دنیا میں کوئی مال پر مر رہا ہے، کوئی جائیداد پر مر رہا ہے، کوئی گاڑیوں پر مر رہا ہے، کوئی لباس اور مکانات پر مر رہا ہے، کوئی پلاٹوں پر مر رہا ہے، کوئی ڈالروں پر مر رہا ہے، کوئی عورتوں پر مر رہا ہے، لیکن اللہ والے وہ ہیں جو ان تمام چیزوں پہ سے صرف نظر کر کے وہ صرف اور صرف اپنے مولا پر نظر رکھتے ہیں۔ اور میرے دوستو جب وہ مولا کو حاصل کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ نقصان میں، ارے اس کو بادشاہت نہیں ملی، اس کو وزارت نہیں ملی، اس کو عمارت نہیں ملی، اس کو جو ہے امارت نہیں ملی، اس کو عمارت نہیں ملی، اس کو عدالت نہیں ملی، کیسا بیوقوف ہے یہ سر، کیا کہتے ہیں بیوقوف ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو خالق حیات ہیں اس کو ایسی حیات عطا فرماتے ہیں کہ اس وہ بندہ جو اللہ کو حاصل کرتا ہے اس کی حیات صد رش کے حیات سلاطین عالم ہوتی ہے۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا، مشکل تو نہیں ہے، یعنی سلاطین عالم جو دنیا کے بادشاہوں کی جو زندگی ہے، ایسی 100 زندگیاں بھی ہوں جو بادشاہوں کو حاصل ہے، وہ 100 زندگیاں بھی اس زندگی پر رشک کرتی ہیں جس زندگی کو اللہ تعالیٰ خالق حیات اپنے قرب کی حیات عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے نا، تو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، میرے دوستوں بادشاہ بھی اس کی حیات پر ناز کرتے ہیں، مال و دولت والے بھی اس کی حیات پر ناز کرتے ہیں، وزیر اعظم وزراء زمانہ بھی اس کی حیات پر ناز کرتے ہیں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاصل کرتا ہے، یہ ہے فرق میرے دوستوں۔ بس میرے دوستوں بات حاصل کیا ہے کہ وہ کیفیت جو ہم روزے کے اندر حاصل کرتے ہیں کہ روزہ ہے لیکن چھپ کر پانی نہیں پیتے، چھپ کر ایک نوالا نہیں کھاتے، کیسی کیفیت ہے، بس یہی کیفیت کیسی ہو جائے، مستقل ہو جائے، جس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ درد دل سے مراد وہ ہارٹ اٹیک والا درد نہیں ہے، بلکہ درد دل سے کیا مراد ہے کہ جیسے وہ مسجد میں باخدا ہے، جیسے وہ لوگوں کے سامنے باخدا ہے، جیسے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے باخدا ہے، ویسے ہی وہ تنہائی میں بھی باخدا ہے، ویسے ہی وہ عورتوں کے سامنے بھی باخدا ہے، ویسے ہی وہ ایئرپورٹ
ऑफिस, ट्रेवल एजेंसी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर भी बाखुदा है। क्या मतलब कि किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू और बेटी को निगाह उठाकर नहीं देखता। इसका नाम है दर्द दिल मुस्तकिल हो जाना। और मेरे दोस्तों, ये नेमत कैसे मिलती है? ये मिलती है खुदा के आशिकों से, ये मिलती है खुदा के आशिकों से, दुआओं से और उनकी सोहबतों से। लादा रमजान शरीफ जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम हमारे फरमाबरदार बन जाओ, हमारे वली और दोस्त बन जाओ। तो मेरे दोस्तों, अगर यही रमजान शरीफ का जमाना हम मुत्तकी लोगों की सोहबत में गुजार लें तो रमजान शरीफ का तकवा जो अल्लाह ने फरमाया और अहलुल्लाह की सोहबतों का तकवा, जब ये दो आतिशा कहते ना, दो आतिशा शराब, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। बस ये शेर सुनो, खत्म, मजा लो इस शेर का, सुनिए तुराई साहब। नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, जो शराबी है ना, ग्राउंड से पूछो क्या कहते हैं, जो शराबों को मिला के तजर्बा करते हैं, सुनिए ना, और कहते हैं कि ये शराब का मजा है, देखो पुरानी शराब है, पुरानी शराब है और दो शराब को मिलाओ तो ये और तेज हो जाएगी, दो आतिशा हो जाएगी। तो क्या फरमाते हैं, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, मैं मुर्शिद को मैं हक में मिला लेने दो। अल्लाह की मोहब्बत हो और अल्लाह वालों की मोहब्बत हो, जब ये मोहब्बत जमा होती है तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला के कुर्ब का वो मकाम हासिल करता है जिसको विलायत सिद्दीकियत कहते हैं। और उसके नबूवत के बाद, नबूवत से जो नीचे मकाम है, विलायत का जो सबसे ऊंचा मकाम है, किस चीज के बाद नबूवत शुरू होती है, मेरे दो वो मकाम है विलायत सिद्दीकियत का मकाम। बल्कि अल्लाह ताला विलायत सिद्दीकियत का भी जो इंतहाई मकाम है, क्योंकि विलायत सिद्दीकियत भी तो है ना, जैसे कराची है, कराची में भी तो बहुत सारी जगह है ना, तो विलायत सिद्दीकियत का जो आला मकाम है, अल्लाह ताला ये मकाम है विलायत सिद्दीकियत अपने औलिया की सोहबतों के सत्ते में अता फरमाते हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हासिल क्या हुआ, रमजान शरीफ गुजारे, कैसे गुजारे, अहलुल्लाह की सोहबत में गुजारे। फिर देखिए, ये जो रोजे का तकवा, तरावी का तकवा और अल्लाह वालों की सोहबतों का तकवा, जब ये दो जमा होंगे फिर ये शेर याद कर लीजिए, कैसा शेर है, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, मैं मुर्शिद को मैं हक में मिला ले दो। अल्लाह आप सबको अल्लाह वाला बना दिए, या अल्लाह आप सबको अल्लाह वाला बना दीजिए, या अल्लाह आप सबको अल्लाह वाला बना दीजिए, या अल्लाह आप सबको अल्लाह वाला बना दीजिए, हर गुनाह नाफरमानी से हमको बचा लीजिए, अपना दोस्त और वली बनाकर हमको विलायत सिद्दीकियत का आला मकाम अपने फ़ज़्ल से नसीब फरमा दीजिए, हमारी जुमला हाजात को अपने फ़ज़्ल से पूरा फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।